الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لقتل الحسين لحرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. حماسۂ حسینی موضوع گفتگو ہیں، اور عرض کیا کہ یہ حماسہ اور یہ ماجرہ کربلا کا واقعہ خود اپنی ذات میں، اپنے وجود میں ایک بحر عمیق ہے، اور اس بحر عمیق میں غواصی کرنا، اس کی تہ تک پہنچنا اگرچہ ہمارا فریضہ ہے، لیکن آسان نہیں ہے. اس کے لیے ایک سفر کی ضرورت ہے جو کچھ ایسے تقاضے رکھتا ہے کہ انسان ان وسائل کی مدد سے جو اس بحر عمیق کی تہ تک ہمیں پہنچائیں، انہیں حاصل کرے، اور پھر جو پیغام اس عظیم حماسہ اور عظیم واقعہ کے اندر ہے اس تک پہنچے. کہ اولین فریضہ ہمارا یہی بنتا ہے. ایک نقطہ جو ضروری ہے حماسہ سید الشہداء علیہ السلام سے متعلق، واقعہ کربلا سے متعلق، وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی ذہنیت کو بدلنے کی ضرورت ہے، اور اگر یہ کام نہیں کیا ہم نے، یعنی ہم نے اپنے آپ کو خود نہیں اگر بدلا، تو مجبوراً و یقیناً ہم اس حماسہ کو بدل دیں گے، اور اس صورت میں اس واقعہ کا ایک ایسا چہرہ بنا دیں گے جو حقیقت سے بہت دور ہوگا. اس نقطے کی طرف بہت سارے بزرگوں نے ہماری توجہ مبذول کرائی ہے. روایات میں بھی ہے، قرآن میں بھی ہے، احادیث میں بھی ہے، کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو آسمانی کتابوں کو تبدیل کر دیتے تھے، خود نہیں بدلتے تھے. اور سر فہرست ان قوم میں یہود ہے یا بنی اسرائیل، یہ وہ قوم ہے جو کم تر بدلی ادیان آسمانی کے ذریعے، انبیاء الہی کے ذریعے. اور اس نے حت المقدور کوشش کی کہ جو کتب و ادیان اور شریعتیں انہیں تبدیل کرنے کے لیے آتی ہیں اسے بدل دیں اور اسے اپنے رنگ میں ڈال لیں، اور یہ کام کیا انہوں نے. آج تورات اور انجیل کے نسخے موجود ہیں اور بخوبی اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں اور ماضی کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ کام کیا. تبھی بات ہے کہ پہلے سے ایک بنی ہوئی چیز ہو اور اس بنے ہوئے ماحول یا بنے ہوئے ڈھانچے کے خلاف اور اس سے ہٹ کر کوئی چیز آئے، تو ان دونوں چیزوں میں آپس میں ٹکراؤ پیدا ہو جاتا ہے، پہلے سے بنی ہوئی چیز میں اور نئی چیز جو آئی ہے جو اس سے ہٹ کر ہے، خانہ خان میں ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے. اب دو رائے حل ہوتے ہیں سامنے، وہ یہ کہ یا جو پہلے سے بنی ہوئی چیز ہے، ڈھانچہ ہے، اسے بچا لیا جائے، اور جو نئی چیز آئی ہے اسے بدل کے پہلے ڈھانچے کے مطابق بنا دیا جائے، یا یہ کہ نہ، جو نئی چیز آئی ہے بدلنے کے لیے اس کے مطابق ہم پہلے سے بنے ہوئے ڈھانچے کو تبدیل کر دیں. ہم آج کہہ کہ قرآن مجید میں جا بجا اس بات کی نشاندہی کی گئی ہے، اور بنی اسرائیل کے صفات میں سے ایک یہ صفت بھی ذکر کی گئی ہے. تو اسے ہم نہ سمجھیں کہ صرف بنی اسرائیل کے لیے ہے، بلکہ انسان کی جو غلطیاں ہیں، خطائیں ہیں، کوئی بھی انسان، کوئی بھی معاشرہ، کوئی بھی قوم و ملت، جن خطاؤں میں اور جن غلطیوں میں مرتکب ہو سکتی ہے ان میں سے ایک یہ اہم غلطی ہے جو بعض اوقات شعوری طور پر اور بعض اوقات لا شعوری طور پر ایک قوم یا قبیلہ مرتکب ہو جاتا ہے اس کا. اس وجہ سے بعنوان نمونہ قرآن نے اس کو بنی اسرائیل کے ذریعے ذکر کیا ہے. یعنی بنی اسرائیل ایک سماجی نمونہ پیش کیا ہے عبرتوں کے لیے, اس کے اچھے دن بھی بیان کیے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. یعنی ایک وہ دن تھا کہ جب بنی اسرائیل ایک ایسی امت یا ایک ایسا معاشرہ تھا جو تمام عالمین پر برتر تھے, فوقیت رکھتے تھے اور برتری رکھتے تھے ہر لحاظ سے. لیکن ایک وہ زمانہ تھا کہ جب قرآن نے انہی اسی برتر معاشرے کے لیے فرمایا کہ دور بات علیہم الذلۃ والمسکنہ, یہ ذلیل و رسوا و پست و خوار طبقہ, یہ اتنا اوج اور اتنا پھر اس کے مقابلے میں انحطاط, وہ ان کے عروج کا زمانہ اور یہ ان کے زوال کا زمانہ کہ پست و ذلیل و رسوا ایک قوم میں بدل گئے یہ لوگ. یہ صرف ہمیں آئینہ دکھایا جا رہا ہے. پہلے بھی عرض کیا کہ یہ قصص فقط یوں نہیں کہ ان کو پڑھیں تو ثواب ہوتا ہے, بنی اسرائیل کے واقعات پڑھیں تو ثواب ہوتا ہے نا, یہ آئینہ دکھایا جا رہا ہے کہ آئینہ دیکھو, اس میں اپنے آپ کو دیکھو کہ خود کیسے لگتے ہو. آیا وہ صفات تو کہیں تمہارے اندر نہیں پائی جاتی جو باعث بنی کہ بنی اسرائیل اس عروج سے زوال پر آ گئے, اور آیا وہ اقدار تمہارے اندر پائی جاتی ہیں جنہوں نے بنی اسرائیل کو غلامی سے نکال کر اس اوج پر جا پہنچایا, وہ اقدار تمہارے اندر ہیں یا نہیں. یہ قرآنی آئینے ہیں. یعنی قرآن کو بھی سمجھنے کے لیے ایک خاص چیز کی ضرورت ہے, جس طرح آج بھی باقاعدہ علم میں بدل چکی ہے یہ چیز. اب پہلے علم یہاں تشریف فرما ہے, ان کے سامنے میں ایک طالب علم جسارت کر رہا ہوں, آپ سب الحمدللہ اہل علم ہیں. ایک چیز جو اس وقت باقاعدہ خود ایک علم کی مستقل ایک علم کی شکل اختیار کر چکی ہے, ایک سائنس بن چکی ہے, وہ ہے میتھڈولوجی. یعنی کسی چیز کو سمجھنے کا جو میتھڈ ہے, جب تک وہ ہمیں پتہ نہیں چلے گا ہمیں وہ چیز سمجھ میں نہیں آتی. وہ میتھڈ جس سے قرآن سمجھ میں آتا ہے, اگر وہ ہمیں نہیں پتہ چلا, یعنی قرآنک میتھڈولوجی جب ہمیں معلوم نہیں ہوئی تو ہم قرآن کو بدل دیں گے. یہ وہ نقطہ تھا جس کی طرف بزرگان فکر نے ہماری توجہ مبذول کرائی, کہ سر فہرست ان میں علامہ اقبال کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں, خود نہیں تبدیل ہوتے لیکن قرآن بدل ڈالتے ہیں, اور یہی ہوتا ہے. یا بعض فارسی ادیبوں نے بھی اس کی طرف توجہ ہماری مبذول کرائی کہ کردے ہی تعبیر کردے ہی تعویل حرف بے کر رہا خیش رہا تعویل کو نئے ذکر رہا. یعنی ایک کلام بکر اور ایک خالص چیز کو تم نے بدل ڈالا, اپنے آپ کو بدلو, اس کلام بکر کو نہیں بدلو تم. روایات فراوان ہیں جس میں اس نقطے کی طرف نشاندہی کی گئی ہے, اور یہ بہت عظیم خطرہ ہے انسانوں کے راستے میں, ایک رائے حق کو پہچاننے میں اور ایک رائے حق کو انتخاب کرنے میں اور ایک منزل کو طے کرنے میں. یہ عظیم خطرہ ہے کہ جب دو چیزوں میں فرق آ جاتا ہے, یعنی جس چیز کو آپ سمجھنا چاہتے ہیں, جس سے کچھ لینا چاہتے ہیں, مثلا قرآن مجید سے اگر کچھ لینا چاہتے ہیں آپ, آپ میں آپ کا بنا ہوا معاشرہ, آپ کی بنی ہوئی سوسائٹی, آپ کا بنا ہوا کلچر, اس میں اور قرآن میں فرق ہے, بہت زیادہ فرق ہے. خانخا ٹکرا ہوگا آپ میں اور قرآن میں, اس سوسائٹی میں اور قرآن میں خانخا ٹکرا ہوگا. یعنی یہ وہ ٹکراؤ ہے جو اجتناب ناپذیر ہے, اسے کوئی نہیں روک سکتا. یہاں دو صورتیں ہوں گی اس ٹکراؤ کو ختم کرنے کے لیے, یا یہ سوسائٹی اپنے آپ کو قرآن کے مطابق بنا لے, یا نہ جو سوسائٹی نے انتخاب کیا ہوا ہے, جو کلچر, جو ماحول, جو سنتیں, جو رسوم, جو رواج, جو اعتقادات, جو عادتیں, جو کچھ آبائی طور پر اسے ارث میں ملا ہوا ہے ترکہ آبا, اس کو بچا لے اور کتاب کو بدل ڈالے, کتاب کو یا ترک کر دے اصل متروک, چھوڑ دے اس کو, یا پھر اس کو بدل ڈالے, بدل کے اس کو اپنے جیسا بنا لے. جیسے کل میں نے آپ کی خدمت میں اس سوال کے جواب میں عرض کیا تھا کہ بجائے اس کے کہ معصومین کی سیرت میں ہم اپنے آپ کو ڈالتے اس قالب میں, چونکہ معصومین کی سیرت میں اور ہماری سوسائٹی میں ہماری آبائی, ہر چیز آبائی ہے, یہ ذہن میں رکھ لینا, ہماری ہر چیز آبائی ہے. یعنی ہماری سوسائٹی اب آئی ہے، ہمارا کلچر اب آئی ہے، ہماری تہذیب اب آئی ہے، حتیٰ ہمارا دین بھی اب آئی ہے، آبائی دین. باقاعدہ قرآن نے اس دین کی شکل بیان کی ہے، قوموں کو ذکر کیا ہے کہ جب بھی دین الہی آیا انہوں نے جواب میں دین الہی آبائی کھڑا کیا اللہ کا، انا وجدنا آباءنا علیہ. انبیاء آئے، انہوں نے آ کر ان کہا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو اور چھوڑو ان بتوں کو اور رسم و رواج کو. لیکن وہ ڈٹ گئے ان کے مقابلے میں اور کہا کہ انا وجدنا آباءنا علیہ، حسبنا ما وجدنا آباءنا علیہ. حسبنا، یہ قرآن نے ذکر کیا اس قوم سے کہ حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، جو کچھ ہم نے آبا سے پایا وہ ہمارے لیے کافی ہے، ہمیں کسی نئی تعلیم کی، کسی نئی نظریے کی ضرورت نہیں. اس لیے ہر چیز آبائی ہے، آبا سے ہمیں پہنچی ہے، بائی برتھ پہنچی ہے ہم تک. ایسے قوموں میں، قبیلوں میں، ایسے علاقوں میں پیدا ہوئے ہیں، وہاں سے یہ چیزیں ہم میں منتقل ہو گئیں. حتی دین، یہ دین قبول نہیں ہے، دین آبائی، دین الہی. دین آبائی کے نمائندے آبا اجداد، اب آبا و اجداد بھی فقط نسبی نہیں ہے بلکہ مختلف ہیں، علمی آبا، فکری آبا، کلچرل آبا، قبیلئی آبا، ثقافتی آبا، بہت سارے آبا ہیں جنہوں نے ایک دین بنایا، پھر وہ ہمیں منتقل کیا، ہم نے اس کو گلے لگا لیا اور اتنا گلے لگایا کہ انبیاء کا دین ہم نے ترک کر دیا. آبائی دین بھی دین ہوتا ہے، مقدس ہوتا ہے. یوں نہ کہیں کہ آبائی دین مقدس نہیں، چونکہ دین مقدس ہوتا ہے، ہر دین مقدس ہوتا ہے، کوئی نامقدس دین اصلا موجود نہیں ہے. دنیا مذہب، دنیا تقدسات ہے، مقدسات کی دنیا ہے. ہر دین، کسی بھی مذہب میں چلے جائیں آپ کا، آپ کو صرف مقدسات سے واسطہ پڑے گا. لہذا جو بھی مذہب کا رنگ اختیار کر لے گا وہ مقدس ہو جاتا ہے. آبائی دین بھی مقدس دین ہے، لہذا یہ رسمیں، یہ رواج، یہ سب مقدس ہیں. یعنی پہلے سے بنا ہوا آبا کا ایک سلسلہ موجود ہوتا ہے، اس کے بعد ایک پیغام الہی آتا ہے، اس پیغام الہی میں اور آبا کی اس بنی ہوئی عمارت میں فرق ہوتا ہے. یہاں آ کر ایک ٹکراؤ پیدا ہو جاتا ہے اس میں خانخا. اس ٹکراؤ اور اس جنگ میں، اس نبرد میں، پھر یا آبائی دین بدلنا پڑتا ہے یا الہی دین بدلنا پڑتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو پیغام الہی کو قبول کر کے آبائی سنتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ترک کر دیتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہٹ درمی دکھاتے ہیں، آبائی دین کو ترک نہیں کرتے اور دین الہی کو بدل کر، اس کا چہرہ بگاڑ کے، مسخ کر کے اسی طرح بنانے کی کوشش کرتے ہیں جس طرح ان کا دین آبائی ہے. یہ ایک المیہ ہے جو انسان اس میں مبتلا ہے، یعنی ایک انسانی ٹریجڈی ہے. یہ پوری تاریخ میں نظر آتا ہے. انبیاء قرآن کی جو تاریخ، انبیاء کی جو تاریخ قرآن نے ذکر کی ہے، اس میں یہ مسلسل ہمیں یہ نقطہ نظر آتا ہے، محسوس ہوتا ہے. اور وہ تاریخ جو خود انسان نے نقل کی ہے اس میں بھی یہ ہے، اور آج بھی اگر ہم دیکھیں ایسے ہی ہے. لہذا کربلا کو سمجھنے کے لیے ہمیں خود کو بدلنا یہ پہلا قدم ہے. خود کو بدلے بغیر اگر کسی نے رخ کر لیا کربلا کا، وہ یقیناً کربلا بدل ڈالے گا اگر خود نہیں بدلا. یعنی وہ اس کلام بکر کو، وہ اس حماسہ بکر کو بدل ڈالے گا. لہذا آپ دیکھیں کہ کربلا ایک حماسہ تھا، لیکن آج جو تصویر برصغیر میں کربلا کی موجود ہے وہ محض انڈین کلچر کا ایک انعکاس ہے. ہندوستانی کلچر جو برصغیر کا جو کلچر ہے، تہذیب ہے، وہ محض تہذیبوں، ہندی تہذیب کا ایک انعکاس بن گیا ہے. اس کے اندر وہ جو روح کربلا تھی وہ موجود نہیں ہے، حماسہ موجود نہیں ہے اس کے اندر. بنام کربلا اجتماع بھی ہوتا ہے، بنام کربلا سب کچھ ہوتا ہے، سب آتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں، لیکن محض کلچرل رسومات ادا کر کے اپنے آپ کو بری ذمہ سمجھتے ہیں. اور روح حماسہ اس کے اندر موجود نہیں ہے. وجہ یہ تھی کہ پہلے اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے، اپنے ذہن کو بدلنے کی ضرورت ہے. بہت ساری تبدیلیاں ذہنی ضرورت ہیں. ان ذہنی تبدیلیوں میں سے ایک یہ کہ ہم اس عظیم حماسہ کو بہت ساری, جیسے کل بھی ایک اشارہ کیا تھا کہ مسیحیت کا ایک رنگ اس پہ چڑھا دیا گیا, اور ناروا ترین تفسیر کربلا کی جو کی گئی وہ یہ کہ سید الشہداء علیہ السلام اپنے انصار و جان نصاروں سمیت امت کے گناہوں کا کفارہ ہے. اس سب سے ناروا تفسیر جو کی گئی ہے, جو مسیحیت نے کی اور اسرائیلیات کے طور پر دین میں اسلام پر اثر انداز ہوئی. یا مثلا یہ ذہنیت کہ یہ تقدیر کا لکھا ہوا تھا, اصل بنو امیہ نے جو کربلا کی تفسیر کی وہ یہ تھی, چونکہ بنو امیہ نے جو ذمہ دار تھے اس سارے ماجرا کے, اپنا دامن صاف کرنے کے لیے, دہنے کے لیے انہوں نے یہ کہا کہ یہ تقدیر قسمت ہے, مگر آپ کا اعتقاد نہیں ہے قسمت پر, تقدیر پر, کہ انسان کی پیدائش سے پہلے اس کی تقدیر اور اس کی قسمت لکھ دی جاتی ہے. جب اس کی تقدیر لکھ دی جاتی ہے تو وہ تقدیر تو اٹل ہے, وہ بدلتی نہیں ہے, تقدیر کا لکھا ہوا بدلتا نہیں ہے. بس آیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ پتا خدا کے حکم کے بغیر اور مرضی الہی کے بغیر نہیں ہلتا, تو یہ شمر اور اس کا خنجر کیسے ہل گیا خدا کی مرضی کے بغیر؟ اتنا بڑا واقعہ کیسے ہو گیا جب تقدیر کے بغیر, یا تقدیر کے قانون کو بے اتنائی سے دیکھنے کے کی صورت میں یہ ماجرا کیسے رونما ہو؟ پس لا محالہ یہ تقدیر کے آئینے کے اندر ہوا, قسمت کے آئینے کے اندر ہوا, جو کہ قسمت پیدائش سے پہلے لکھی ہوتی ہے, قسمت کا لکھا ہوا سب کو ملتا ہے. لہذا جنہوں نے مارا ان کی قسمت میں مارنا تھا, جنہوں جو مرے ان کی قسمت میں مرنا تھا, تو دونوں مجبور تھے, قسمت کیا تھا. نہ انہوں نے ظلم کیا, نہ یہ مظلوم ہے, چونکہ دونوں تقدیر کے ہاتھوں مجبور ہیں. اب جب تقدیر کے ہاتھوں مجبور ہیں بس ختم ہوئی بات. آپ کیوں بلیم کرتے ہو بنو امیہ کو؟ آپ کیوں ان کو متہم کرتے ہو کہ انہوں نے اتنی بڑی جنایت اور اتنا بڑا ستم کیا؟ وہ مجبور تھے تقدیر کے ہاتھوں. اب آپ دیکھیں گے یہ ذہنیت اگر تقدیر و قسمت کی لے کر اگر انسان کربلا سمجھنے جائے, اس کو کیا نظر آتا ہے کربلا میں؟ وہ خواہ خواہ کربلا بدل ڈالے گا. اصل ظالم و مظلوم میں تمیز ختم ہو جائے گی. دونوں مجبور ہیں قسمت کے ہاتھوں. اور اس طرح کی بہت ساری اور تفاسیر جو کربلا سے متعلق کی جاتی ہیں. ایک عام تفسیر عامیانہ جو عوام الناس میں ہے, یہ تو ان لوگوں کی طرف سے ہیں جنہوں نے کچھ مطالعہ کیا, کچھ سوچ بچار کی, قلم اٹھایا, یا کسی حد تک کوئی ذہنی کاوش کی ہے کربلا سے متعلق. لیکن عوام الناس, عام طبقہ جو کربلا سے متعلق اظہار عقیدت و ارادت کرتا ہے, ان کے ذہنوں میں ایک اور تفسیر ہے. وہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہمیں ثواب پہنچانے کے لیے ہے. جیسے کل بھی اشارہ ہوا تھا کہ گفتگو آخر میں رہ گئی تھی کہ ہم گریہ کریں اور اس سے ثواب ہو, اور اگر یہ اتنا ظلم نہ ہوتا, اتنی مظلومیت, اتنے مصائب نہ ہوتے, ہمیں رونا کہاں سے آتا؟ آسانی سے تو نہیں روتے, اور رونے کا بہت بڑا ثواب ہے. جب اتنا بڑا ثواب ہے تو رونے کا سبب تو ہونا چاہیے تھا, بغیر سبب کے تو نہیں روتے. لہذا گریے پر بہت عظیم ثواب ہے, اور وہ ثواب ہمیں فراہم کرنے کے لیے یہ سارا کچھ ہوا تاکہ ہمیں عظیم ثواب پہنچے. دیکھا, خود بدلتے نہیں, قرآن کو بدل دیتے ہیں. کر دے تاویل حرف بکر رہا, خیش رہا تاویل کو نئے ذکر رہا. خود کو بدلو, کربلا کو کیوں بدلتے ہیں؟ یعنی ثواب ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو ہر صورت میں خداوند نے ہم تک پہنچانا تھا, اور کوئی اور ذریعہ نہیں تھا ثواب پہنچانے کا, لہذا یہ کام کیا گیا کہ ایک طبقے کو پہلے قاتل بنایا گیا, ایک طبقے کو مظلوم بنایا گیا, اور انہیں کربلا پہنچایا گیا, اور پھر ان کے ذریعے سے ان کو شہید کروایا گیا, پھر مصائب ان پر ڈھائے گئے تاکہ بعد میں آنے والی ایک قوم اس کو رونے کے لیے ایک موضوع مل جائے. رونے کے لیے داستان تو چاہیے ہوتی ہے, ویسے تو نہیں روتا انسان. گریہ کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ چاہیے ہوتا ہے. یہ بھی انہی تفاسیر یا ان نظریات میں سے ہے جس سے روح کربلا ختم ہو جاتی ہے, جس سے پیغام کربلا مر جاتا ہے, جس سے وہ ساری زحمتیں, شہادتیں, وہ سب کی سب بیمانی ہو کر رہ جاتی ہیں. سب کی سب بیمانیوں کا رہ جاتے ہیں. کسی بھی چیز کو لایعنی بنانے کے لیے اور بیمانی بنانے کے لیے اس کی ایک ایسی تفسیر کر دیں آپ غیر معقول, وہ خود ہی لوگوں کی نظروں سے گر جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے وہ چیز. اس نمونے کے طور پر ہمارے ملک میں قانون کا کوئی احترام نہیں ہے. قانون نامی کوئی چیز کتابوں میں تو ہے لیکن عملاً معاشرے میں نہیں, کوئی بھی اس کا احترام نہیں کرتا. نہ متدینین قانون کا احترام کرتے ہیں, نہ غیر متدین کرتے ہیں, نہ قانون نافذ کرنے والے قانون کا احترام کرتے ہیں, نہ جن پر نافذ کیا جاتا ہے وہ قانون کا احترام کرتے ہیں. اصل قانون شاید سب سے زیادہ بیمانی چیز پاکستان میں قانون ہے, خنداور. باقی ہر چیز کی کوئی نہ کوئی حیثیت ہے لیکن قانون کی کوئی حیثیت نہیں, سب کے نزدیک یعنی بلا امتیاز, اس میں کوئی مستثنا نہیں ہے. اتا قانون بنانے والے جتنا شاید قانون کی بے احترامی قانون بنانے والے کرتے ہیں اتنا دوسرے نہیں کرتے. لیکن جس کو بھی فرصت ملتی ہے یا جس کو بھی موقع ملتا ہے وہ قانون کی بے حرمتی سے دریغ نہیں کرتا. کیا وجوہات ہیں؟ یہ مدت تک ایک سوال تھا میرے ذہن میں کہ کیوں آخر بعض معاشروں میں قانون کا احترام ہے اور بعض معاشروں میں سرے سے قانون ایک بیمانی چیز ہے, ایک لایعنی چیز ہے. ایک طالب علمانہ سوال ذہن میں تھا مدت سے کہ اس کی کیا وجوہات ہیں, بالآخر کچھ تو پیچھے اس کے اسباب ہونے چاہیے. اور بہت ساری باتیں کی بھی جاتی ہیں, تعلیم کام میں تعلیم فلاں ہے, نہ یہ بھی دیکھا کہ نہ بہت سارے ممالک ایسے ہیں جہاں تعلیم نہیں ہے لیکن قانون کا احترام ہے, اور یہاں بہت سارے تعلیم یافتہ قانون کا احترام نہیں کرتے. بس یوں نہیں کہ فقط تعلیم ایک ایسا عنصر ہے جس کی بنا پر قانون کے احترام میں کمی ہے. بہت ساری چیزیں ہیں اس میں, اسباب وجوہات بہت سارے ہیں. ایک ان میں سے نقطہ جو ذہن میں آتا ہے یا سمجھ میں آئی بات, وہ یہ ہے کہ آپ جس شے کی غیر معقول تفسیر کریں گے وہ بیمانی ہو جائے گی. جس شے کو بھی آپ ایک ایسا رنگ دیں گے جس سے اس کے اندر معنی فوت ہو جائیں, محمل بن جائے, وہ اپنی حیثیت کھو بیٹھتی ہے وہ چیز. یہ انسانی نفسیات ہیں, یعنی ہم سب ایسے ہیں کہ ہمارے سامنے اگر آ کر کسی شے کو بے معنی قرار دیا جائے اس کی اہمیت وہیں ختم ہو جاتی ہے, اور تھوڑا سا ہم اس کے سامنے آ کر اس شے کی معنویت پر زور دیں, اس کی معقولیت پر اصرار کریں, وہ شروع کر دیتے ہیں وہ لوگ. یہ نفسیات ہیں انسان کی. مثلا فرض کر لیں گے بہت ساری چیزیں ہیں جو انہیں تلقینات کے ذریعے سے ہمیں ہم تک منتقل کی گئی ہیں اور ہم سب ان تلقینات کو سنتے ہیں. جو چیز میڈیا کے ذریعے یا کسی ذریعے سے بھی اگر پہنچا دی جائے کہ یہ بہت اہم چیز ہے, یہ بہت آپ کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے, سب اس کو شروع کر دیتے ہیں. اور اگر تھوڑے عرصہ یہ ٹی وی پر ریڈیو پر یہ اصرار کیا جائے کہ اس کی کوئی فائدہ نہیں ہے, یہ غیر معقول چیز ہے, کچھ بھی نہیں ہے, اچھے خاصے سنجیدہ آدمی بھی اس کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ تلقینات اثر کرتی ہیں, یہ تبصرے, یہ تجزیے, یہ جس کو ہم آزاد میڈیا سمجھتے ہیں, یہ سب بے وقت چیزوں کو اہمیت دینے کے لیے ہیں اور مہم چیزوں کو بے وقت کرنے کے لیے ہیں. اگر ان کی تہ میں جائیں آپ, مثلا کل کی مثال لاہور میں آگ لگی, بہت بڑا نقصان ہوا, لاہور کے ذمہ دار آدمی ناظم یا کون تھا انٹرویو ان کا سن رہے تھے, ان سے پوچھا گیا کہ یہ اتنا بڑا نقصان ہوا, آج دن ہوتا رہتا ہے یہاں, تو انہوں نے کہا اتنا بڑا شہر ہے اس میں ایک آدھ آگ لگ جانے سے کیا ہوتا ہے, اتنا بڑا مسئلہ, اب دیکھیں ختم ہوگی بات. جنہوں نے سنا کانے ہو گئے, اتنے بڑے شہر میں چھوٹا سا ایک شولہ نکل جاتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. لیکن اگر اسی کو کوئی آگے اچھالے اہمیت دے کہ اتنا بڑا شہر ہے جس میں کوئی حفاظتی انتظام نہیں ہے, اتنے بڑے شہر میں کسی کی جان محفوظ نہیں ہے, اتنے بڑے شہر میں مال محفوظ نہیں ہے, اتنے بڑے شہر کے اتنے وسائل ہیں, اتنا بڑا شہر, آپ دیکھیں سب الرٹ ہو جائیں. بس جس کو وہ اہمیت کم کر دیں گے وہ ہماری نظروں میں بھی کچھ نہیں. آخر معمولی سے ایک واقعہ تھا, دو چار شولے اٹھے ختم ہو گئے, چونکہ ناظم صاحب نے کہہ دیا کہ اتنے بڑے شہر میں ہوتا رہتا ہے, اور اس سے پہلے بھی ایسے ہی کرتے رہے ہیں. بڑے بڑے واقعات ہوئے, یہ مومن پورہ کا واقعہ جب ہوا لاہور میں مجھے یاد ہے, بی بی سی سے انہوں نے ایک ذمہ دار آدمی اس وقت کا جو حکمران تھا, ان کو حکمرانوں میں سے تھا, ان سے انٹرویو لیا کہ اگر ایسا واقعہ کسی اور ملک میں ہو تو حکومت پوری مستعفی ہو جاتی ہے. اتنا ظلم ہو اور اتنی کھلی بربریت ہو تو وہ حکومت غیر ذمہ داری سے شرم کھا کر اور شرمساری کے احساس میں، ندامت کے احساس میں مستعفی ہو جاتی ہے. انہوں نے جواب دیا کہ پاکستان اتنا بڑا ملک ہے اور اس میں دو چار آدمی اگر روز کنارے لگ جائیں، بننے لگ جائیں تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں. یہ جواب دیا انہوں نے. وہ لوگوں نے یہ سمجھا یہ تو ہوتا رہتا ہے، اصل معمول کی بات ہے. لیکن جس چیز کو آپ بیان کریں گے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ اہمیت ختم ہو جائے گی. ایک طریقہ یہ کہ آپ اس کی تفسیر اس طرح سے کریں کہ لوگوں کو بیمانی نظر آئے. بس قرآن کیوں عملاً ہماری زندگیوں سے خارج ہے؟ کوئی دخل نہیں ہے قرآن مجید کا. ایک بہت بڑی وجہ اس کی تفسیریں ہیں، یعنی ایسی تفاسیر قرآن کی گئی ہیں جس کی وجہ سے وہ زندگیوں سے باہر چلا گیا. تفاسیر سے مراد نہ وہ چھپی ہوئی جو مجموعے ہیں، ان میں سے کوئی سبب بنی نا. یعنی جب آیات قرآنی کے بارے میں اظہار نظر کیا جاتا ہے، جب سورتوں کے بارے میں اظہار نظر کیا جاتا ہے، مثلا یہ سورہ پڑھو یہ کام ہو جاتا ہے، وہ سورہ پڑھو یہ کام ہو جاتا ہے، یہ ان چیزوں نے قرآن کو زندگیوں سے باہر نکال دیا. ایک جگہ کسی بزرگ سے نقل کر رہے تھے، انہوں نے چند آیتیں لوگوں کو سنی، یہ آیت گھر میں لکھ کے لگو رشتے آتے ہیں، یہ کرو فلاں آتا ہے، یہ کرو مثلا روزگار میں وسعت آ جاتی ہے، یہ کرو بے روزگاری ختم ہو جاتی ہے. انہوں نے ساری آیتیں لکھ کے لگا لیں، وہ جن کا روزگار لگا ہوا تھا وہ بھی ختم ہو گیا، اور رشتے کی بات چل رہی تھی انہوں نے بھی آنا چھوڑ دیا. وہ اسی طرح لکھی ہوئی لے کر آ گئے، اور آ کر وہ محترمہ تھی ایک، کہنے لگی کہ یہ کیا قرآن ہے جس نے ہمارے بنے ہوئے کام خراب کر دیے. وہ یہ نہیں کہا کہ جس نے بتایا اس نے شاید غلط بتایا ہوگا، نہ قرآن کو کہا بے تاثیر ہے. ایران میں صدقات کے صندوق باکس ہر جگہ لگے ہوتے ہیں، چوک میں، چوراہے میں، گلی میں، موڑ میں، ہر جگہ پر. پوری ایک وہاں کمیٹی ہے غریبوں کی امداد کی، انہوں نے بڑے بڑے باکس پورے ملک میں لگائے ہوئے ہیں ہر جگہ پر صدقات کے لیے. اور ویسے بھی ہے نا کہ صدقہ ڈالیں تو انسان کی خطرات ٹل جاتے ہیں. تو ایک جگہ پر زیبرا کراس پر، جہاں سے لوگ پیدل چلنے والے روڈ کراس کرتے ہیں، وہاں پر زیبرا کراس پر یہ صدقے کا باکس لگا ہوا تھا. تو ایک آدمی نے اس میں پیسہ ڈالا اور پھر روڈ کراس کیا، ایک تیز رفتار گاڑی آئی اور ان سے ٹکرا گئی، وہ وہاں پر زخمی پڑے ہوئے تھے. ابھی وہ کرا رہے تھے کہ ایک اور آدمی آیا، اس نے آ کر اسی صندوق میں، اس باکس میں، پھر اس نے بھی پیسہ ڈالا. تو انہوں نے درد میں کراتے ہوئے کہا کہ نہیں ڈالو، خراب ہے، کام نہیں کرتا یہ. اثر نہیں ہو رہا اس کا، میں نے ڈالا تو کچھ بھی نہیں ہوا. خوب اگر یہ ہم قرآن کو بھی ایک باکس بنا دیں گے جو خطروں سے بچاتے، زیبرا کراس ہے، یعنی آنکھوں کا کام بھی صدقے سے لینا ہے، شعور کا کام بھی صدقے سے لینا ہے، سوچ کا، عقل کا کام بھی صدقے سے لینا ہے، فلاں کا کام بھی صدقے سے لینا ہے، یوں تو نہیں ہے. صدقہ اپنی جگہ، عقل و شعور اپنی جگہ. اگر آپ صدقے کی ایسی تفسیر کریں گے وہ یہی نتائج نکلیں گے. پھر اس صورت قانون کی بھی ایسی تفسیر کی گئی، یعنی ایک جو بڑا عنصر پاکستان میں قانون کی بے احترامی کا ہے وہ خود قانون کی تفسیر ہے. ایسی تفسیر قانون کی گئی ہے جس سے قانون لایا نہیں ہو گیا، جس سے قانون بے معنی ہو گیا ہے. چونکہ لایا نہیں، اصل کوئی فالتو چیز بن گیا، فضول چیز بن گیا ہے، لہذا قانون کا احترام کرنے والا احساس شرمساری کرتا ہے، بزدلی کا احساس کرتا ہے. یعنی اگر کوئی قانون کا احترام کرے اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا نل آدمی ہے، نالائق آدمی ہے، یہ بڑا بزدل آدمی ہے جو سگنل بھی نہیں توڑ سکتا ہے، جو ٹریفک کا سگنل بھی، یہ کوئی مرد ہے، اس کو کہتے ہیں زنانہ ڈرائیونگ کر رہا ہے، یہ جو سگنل بھی ایک نہیں توڑ سکتا. یوں ہی ہے نا، قانون کا احترام کرنے والے کو سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بالکل نالائق قسم کا آدمی ہے معاشرے کا، اس کے اندر کوئی ٹیلنٹ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. یہ مانا ایسا کیا گیا قانون کا، بجائے اس کے کہ قانون کا احترام کرنے والا ایک بڑی شخصیت، ایک پرسنالٹی، ایک محترم انسان سمجھا جاتا کہ یہ قانون کا احترام کرتا ہے، الٹا اس کے بارے میں یہ ذہنیت پیدا ہونا شروع ہو جاتی. بس جس چیز کی بھی ہم غلط تفسیر کریں گے اور اس تفسیر میں اس کو بیمانی بنا دیں گے وہ اپنی اہمیت اور افادیت کھو بیٹھے گی، اس کا اثر ختم ہو جائے گا. ایک صاحب انہوں نے، حافظ شاعر ہیں بہت بڑے ایران کے، حافظ شیرازی، حافظ شیراز کے نام سے معروف ہیں، ان کے کلام کے بارے میں کہا کہ حافظ کو سمجھنے میں، حافظ کے شعر سمجھنے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ وہ مفسرین ہیں جنہوں نے حافظ کے شعروں کی تفسیر کی ہے. اگر انہوں نے تفسیر نہ کی ہوتی تو کچھ نہ کچھ ہمیں حافظ کے شعر سمجھ میں آ جاتے. میں نے دیکھا بالکل صحیح کہا انہوں نے. علامہ اقبال کو سمجھنے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ وہ مفسرین ہیں جنہوں نے اقبال کے کلام کی تفسیر کی. کیوں؟ اس لیے کہ جب ایک پانی آ رہا ہے اس کے آگے آپ بند بند کے رخ موڑ دیں تو پانی تو ادھر جائے گا جدھر آپ نے ڈال دیا اس کو. انسان جب پڑھتا ہے ایک چیز کو کھول کر پڑھتا ہے، انسان کا ذہن اس میں جاتا ہے ہمراہ اس کے جدھر وہ جا رہا ہے، لیکن آگے سے ایک مفسر بند بند کے اس کے ذہن کو دائیں بائیں موڑ دیتا ہے، وہ کہتا ہے یہ مراد ہے، وہ ادھر ہی لگ جاتا ہے جدھر اس نے موڑا. اسی طرح قرآن میں ایک شخص جاتا ہے جا کر قرآن سمجھنا شروع کرتا ہے، ایک شخص اس کو کسی طرف موڑ دیتا ہے ذہن اس کو، وہ وہیں چلا جاتا ہے. اسی طرح کربلا میں اس حماسے میں ایک انسان اگر خود آئے فقط واقعات کربلا پہ غور کرے، پہلے پڑھے، پہلے تاریخ سے ہی ایک اتھینٹک تاریخ پڑھے کہ یہ سب سے پہلا کام ہے، صحیح تاریخ جو ابھی تک 1400 سال میں ہم نہیں کر سکے یہ کام ابھی تک، کہ اپنی قوم کو ایک صحیح تاریخ بھی پیش نہیں کر سکے. نہیں ہے، آپ خود اپنے آپ سے سوال کریں، میں نہیں کرتا ہوں، اپنے آپ سے سوال کریں کہ صحیح تاریخ کربلا کتنی معلوم ہے ہمیں، کتنی تاریخ کربلا کی کتابیں پڑھی ہیں آپ نے، وہ بھی مستند. کچھ کتابیں کربلا کے متعلق لکھی گئی ہیں اسی عنوان سے، یہ جو کل کا سوال تھا اور اس کی تمہید میں کہا کہ رونا رولانا اور رونے جیسی شکل بنانا یہ جنت واجب ہو جاتی ہے. خوب جب انہوں نے دیکھا کہ ایسی جنت واجب ہو جاتی ہے، پوری کتاب لکھ ڈالی، اسباب جنت فراہم کیا انہوں نے، جو چیز جس سے رونا آ سکتا ہے وہ انہوں نے وہاں لکھ دیا. یہ نہیں دیکھا کہ یہ ہوا ہے یا نہیں، یہ نہیں دیکھا کہ کربلا میں یہ کچھ ہوا یا نہیں ہوا، بس یہ دیکھا کہ اسے رونا آتا ہے یا نہیں، بس رونا اس سے ہونا چاہیے، گر گیا اگر آتا ہے تو بس یہ ہونا چاہیے، یہ چیز پڑھی جانی چاہیے، کیونکہ مقصود وہ مہم وہ اصلی چیز گریا بن گیا ہے. جیسے جب گریا مقصود ہو جائے گا پھر آپ تاریخ چھوڑ دیں گے. شاعرانہ تخیل سے زیادہ گریا ہوتا ہے انسان کو، چونکہ شعر احساسات پر اثر انداز ہوتا ہے، عقل پر نہیں ہوتا، اور گریا احساسی گریا، احساسات کا گریا وہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان کے احساسات ابھارے جائیں. احساسات جب ابھرتے ہیں انسان کو گریا آ جاتا ہے. بس وہ کوئی بات کرتا ہے، خصوصاً خواتین جو زیادہ احساساتی ہوتی ہیں، ذرا سی بات سے ان کے احساسات ابھر آتے ہیں اور فوراً آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. یہ احساساتی گریا ہے، احساساتی رونا ہے، یہ معمولی سے کام سے احساسات بڑھک اٹھتے ہیں، لیکن جس کے احساسات ٹھنڈے ہوں نہ وہ اتنا جلدی نہیں رو، یعنی احساساتی گریا نہیں روتا، وہ احساساتی رونا نہیں روتا. مثلا ایک کتاب ہے روزہ تو شہدا، جو منبع اور مدرک ہے اصلی، روزہ تو شہدا، ایک شخص ہے دریا بندی ان کا نام ہے، انہوں نے یہ کتاب لکھی، صرف اسی نیت سے لکھی کہ چونکہ رونا رولانا اور رونے کی شکل بنانا اس سے جنت واجب ہو جاتی ہے. خوب اب کیسے لوگ رونے کی شکل بنے، کیسے روئیں؟ اگر ہم اصلی تاریخ کربلا کی پڑھے ممکن ہے کوئی روئے کوئی نہ روئے، وہ ایسے ہی ہوتا ہے. مثلا اگر صحیح تاریخ کربلا پڑھ دوں بہت کم کو رونا آئے گا، چونکہ وہ گریا تو ہم نہیں، احساساتی گریا کرتے ہیں نا ہم. کتنی دفعہ پڑھتے ہیں سید الشہداء علیہ السلام مدینہ سے نکلے، کسی کو آیا رونا؟ نہیں آیا، اسی تاریخ مدینہ سے چلے. کیوں نہیں اس جملے پہ روئے؟ چونکہ اس جملہ احساساتی نہیں تھا، احساساتی نہیں تھا. اس کو لہجے کے ذریعے، اس کو آواز کے ذریعے، اس کو لے کے ذریعے اگر میں احساساتی بنا دوں سب رونا شروع کر دیں گے اسی جملے پہ رونا شروع کر دیں گے. لہذا انہوں نے یہ دیکھا کہ جو بھی رلا سکتی ہے جو چیز وہ اس میں شامل کر دی, وہ دستاویز بن گئی ہے سب کے لیے. آج جتنی بھی لوگ جو پڑھ کے آتے ہیں, یہ مطالعہ کر کے آتے ہیں, کیونکہ اکثر تو وہ ایک کیسٹ سن کے آتے ہیں, یعنی اس نے یہ پڑھا ہم نے بھی یہ پڑھا سن سنا کے, لیکن جو مطالعہ کر کے آتے ہیں وہ اکثر مصائب اسی روزہ تو شہداء کا مطالعہ کرتے ہیں. شہید مطہری رضوان اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا اپنی کتاب میں مرحوم محدث نوری سے, صاحب مستدرک سے. محدث نوری ایک بہت بزرگ شخصیت ہیں, علمی ہمارے بزرگان علمی میں سے ہیں. انہیں ہندوستان سے بہت عرصہ پہلے, یعنی یوں کہہ لیں آج سے شاید 150-200 سال پہلے, ایک شخص نے خط لکھا محدث نوری کو ہندوستان سے, یعنی یہی سے ہمارے خطے سے خط لکھا کہ یہاں ہندوستان میں عجیب و غریب قسم کی تاریخ کربلا کی اور روایات اور کیا کیا بیان کیا جاتا ہے, تو آپ کم از کم کوئی ایسی کتاب لکھیں مستند تاکہ یہاں ذاکرین اور خطبہ اور وہ اس کو پڑھ کر اس کے مطابق بیان کیا کریں. محدث نوری نے ان کے جواب میں لکھا کہ آپ گمان کرتے ہو کہ یہ جو کچھ وہاں ہے یہ صرف وہیں پر ہے, یہ مشکل یہاں اس سے بھی زیادہ ہے, یعنی ایران میں, کہا کہ یہاں اس سے بھی زیادہ ہے, بلکہ بعض چیزیں وہاں سے یہاں آئی ہیں. انہی سے نقل کیا انہوں نے یہ واقعہ غالباً محدث نوری سے, کہ کسی سفر میں جا رہے تھے یا حج سے واپسی پر یا کسی ایسے سفر میں تھے, محرم کے ایام آ گئے تو انہوں نے کہا کہ ساتھ والی آبادی میں لوگ اعضاء میں مشغول ہیں لہٰذا میں بھی جاؤں اس میں شرکت کروں, آئیے اعضاء میں مجلس ہو رہی ہے. وہ چلے گئے اس میں, جب مجلس شروع ہوئی ابھی ذاکر بیٹھے جا کر ممبر پر تو لائٹیں آف ہو گئیں, چراغ بجھا دیے گئے, سب اندھیرا. انہوں نے سمجھے شاید اس طرح اور رواج ہوگا یہاں پر, یہ اندھیرے میں مجلس پڑھتے ہوں گے. اس کے بعد کوئی بسم اللہ, کوئی خطبہ, کوئی ایسی چیز کچھ بھی نہیں تھی, فقط وہ پتھر آنا شروع ہو گئے. جب پتھر لگنا شروع ہوئے تو پہلے تو محسوس ہو گیا کہ پتھر آ رہے ہیں, انہوں نے کہا میں تو دروازے کے پیچھے ہو گیا کہ پتہ نہیں کیا ہوا, سنگ باری شروع ہو گئی. باہر کے کافی دیر یہ سنگ باری جاری رہی, پھر سسکیاں شروع ہوئی, پھر آہستہ آہستہ فریادیں شروع ہوئی, آہستہ آہستہ آہ ہوا ویلا شروع ہوا. جب کافی اب تک گریا ہو گیا تو پھر لائٹیں آن ہوئی, دیے جلائے گئے تو دیکھا کہ کسی کی پیشانی زخمی ہے, کسی کی ناک زخمی ہے, کسی کی آنکھ زخمی ہے, اور کوئی ادھر پکڑ کے رو رہا ہے, کوئی ادھر پکڑ کے رو رہا ہے بیٹھا ہوا. تو پتا چلا کہ وہ بوری بھری ہوئی پتھروں کی اس ممبر کے پاس پڑی ہوئی تھی, وہ ذاکر جو تھے وہ سنگ باری کر رہے تھے. تو یہ گئے آگے, انہوں نے کہا کہ یہ کیا کیا تم نے, ظالم آدمی, یہ کیا کیا, سارے مومنین کو زخمی کر دیا تو نہیں. تو اس نے کہا کہ یہ سب رلانے کے لیے تھا, گریہ کرانے کے لیے تھا. تو آپ نے نہیں سنا ہوا کہ رونا اور رلانا اور رونے کی شکل بنانا یہ سب جنت واجب ہو جاتی ہے؟ تو میں تو رلا رہا تھا. تو انہوں نے کہا رلانے کا یہ طریقہ کہ پتھر مار کے رلائیں گے آپ ان کو؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ اس آبادی والوں کو نہیں جانتے ہیں, یہ ایسے آسانی سے رونے والے نہیں ہیں, ہم نے ساری تاریخ کربلا پڑھی ان کے سامنے, سارے مقتل پڑھے ان کے سامنے, یہ ایسے سادگی سے نہیں روتے. آخری چارہ ہم نے پھر یہی نکالا کہ اس طرح رلاؤ ان کو. یہ واقعہ ہے مرحوم شہید نے لکھا اپنی کتاب میں. یعنی اس سے زیادہ ظالمانہ کام یہ ہوتا ہے کہ جب مثلا رلانے کے لیے جھوٹ بول کر ایک خود تاریخ نئی گھڑ کے جب یہ سنگ باری لوگوں پر گئی, وہ جسموں پر سنگ باری تھی, یہ روحوں پر سنگ باری ہے, یہ خود سید الشہداء پر سنگ باری ہے, یہ خود امام حسین علیہ السلام پر سنگ باری ہے. اس طرح سے کیوں ہوا یہ؟ یہ اس وجہ سے ہوا کہ کربلا کی ایک تفسیر اس طرح سے کی گئی کہ کربلا منبع ثواب ہے, کہ اگر یہ واقعہ نہ ہوتا اتنا عظیم ثواب ہمیں کہاں سے ملتا, لہذا اس ثواب کے حصول کے لیے جو جتن ہو سکتے ہیں, جو ممکن طریقہ ہو سکتا ہے وہ آپ استعمال کریں, لہذا بھی کر رہے ہیں. دیکھیے کس طرح سے ایک چیز کو مفہوم کو بدل دیا گیا, اس تفسیر کی وجہ سے رخ مڑ گیا کسی اور طرف, کہ کل ثواب بن گیا فلسفہ کربلا, لہذا وہ حماسی صورت, روح ہے حماسی, وہ شہداء کے کارنامے, وہ کردار, وہ پیغام, وہ کریکٹر, وہ سب کچھ دب گیا اس ایک تفسیر کے, تفسیر ثواب کے غبار کے نیچے. یہ خدا نے قوم کو امت کو ثواب پہنچانے کے لیے یہ سب کچھ کیا تھا. یہ وہ مقبول ترین تفسیر ہے لوگوں میں, عوام میں سب سے زیادہ مقبول عملی تفسیر یہی ہے. اسی کے تحت روتے بھی ہیں, اسی کے تحت بہت کچھ کرتے بھی ہیں, اور بہت سارے کاموں کا جواز بھی یہی ہے, بہت ساری چیزوں کا پیچھے جواز بھی یہی ہے. ایک حماسے کو کیا بنا دیا, توجہ کریں کہاں تھی بات اور کہاں پہنچا دی. لہذا ہمیں خود بدلنے کی ضرورت ہے. کربلا ہمیں بدلنے کے لیے ہے, نہ کہ جس معاشرے میں جائے وہ معاشرہ کربلا کو اپنے قالب میں بدل دے. ایران میں جائے ایرانی کلچر کی چھاپ اس پہ لگ جائے, اور پاکستان میں آئے پاکستانی کلچر, انڈیا میں جائے ایرانی انڈین کلچر, عربوں میں جائے عربی کلچر, اور ہر جگہ کلچر کا اس کے اوپر ایک نقاب اڑا دیا جائے. یہ در حقیقت ظلم ہے. گریہ کیوں کرتے ہیں ہم؟ یہ روایات عرض کیا رونا رولانا, اگر ہم دیکھیں تو مضمون کے لحاظ سے یہ روایات بہت عمدہ روایات ہیں, لیکن چونکہ جس ذہنیت سے ہم نے اس جملے کو لیا وہ کچھ اور ذہنیت تھی, لہذا ان کو اس طرف رخ دے دیا. اب سب کا توجہ اس طرف ہے, پڑھے لکھے ان پڑھ سارے اس طرف جا رہے ہیں. حقیقت میں ہم ان روایات سند ایک مطلب ہے, میں ابھی ان روایات کی سند کی بات نہیں کر رہا ہوں یہاں آپ کے سامنے, ان کے مضمون کی بات کر رہا ہوں. اتفاقاً بہت مہم روایات ہیں یہی جو کہتے ہیں کہ رونا رولانا اور رونے کی شکل بنانا. یہ کریں یہ کام, یعنی روئیں, رونا نہیں آتا تو شکل بنائیں رونے والی. انسان تھوڑا سنجیدگی سے سوچے کہ یہ رونا تو چلو ایک کام ہے, لیکن اگر رونا نہیں آ رہا اور میں شکل بناؤں یہ تو ایکٹنگ ہو گئی. اسی کو کہتے ہیں نا ایکٹنگ. اب لاہور میں تو ایکٹنگ کا میں کیا عرض کروں آپ کی خدمت میں, میں کیا جرت کر سکتا ہوں ایکٹنگ کے بارے میں گفتگو کروں. جانتے ہیں نا سب آپ, ایکٹروں کا شعر ہے, شاعر شہر ہے. یہ ایکٹنگ اسی کو کہتے ہیں نا کہ ایک کام جو ہو نہیں رہا صرف اس کی ادا اتاری جا رہی ہے, ادا اپنائی, اس کو کہتے ہیں اداکاری یا ایکٹنگ. اداکار اسی کو کہتے ہیں کہ جو اصل میں نہیں کوئی کام کر رہا ہوتا, صرف کیمرے کے سامنے آ کر اس اصل کی ادا اپنا رہا ہوتا ہے, اسی کو اداکاری کہتے ہیں. اور رونا اصل ہے, ایک کام ہے, لیکن نہ روئے کوئی ویسے شکل بنائے جیسے یہ اداکار بناتے ہیں تو یہ تو ایکٹنگ ہو جائے گی, اداکاری ہو جائے گی. یعنی ہم اداکاری کریں. وہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے مطلب, اسی وجہ سے بعضوں سے ہاضم نہیں ہوئی یہ چیزیں, مضمون کے لحاظ سے عرض کر رہا ہوں. لیکن اگر انسان کا ذہن بدلا ہوا ہو, یعنی ہم پہلے خود کو بدلیں اور پھر آئیں کربلا سمجھنے کے لیے, پھر دیکھیں کربلا کچھ اور پیغام دینا شروع کر دیتی ہے, عاشورہ سے کچھ اور پیغام آنا شروع ہو جاتا ہے. مثلا آپ ایک ذہنیت سے ایک کتاب پڑھتے ہیں, اس سے کچھ چیز ملتی ہے, اپنی ذہنیت بدل کے وہی کتاب پڑھیں ایک اور پیغام ملتا ہے. اصل میں آپ کو یہ عرض کروں کہ ایک سیاسی تبصرہ ہو رہا ہے ٹی وی پہ, آپ ایک ذہنیت سے سن رہے ہیں, ایک پیغام اسے لے رہے ہیں, اگر ذہنیت بدل کے سنیں اسی سے اسی گفتگو سے ایک اور پیغام سن رہے ہیں. ٹی وی پہ ایک ڈرامہ چل رہا ہے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں, ایک ذہنیت سے ایک پیغام مل رہا ہے آپ کو, اگر ذہنیت بدل کے اسی کو دوبارہ دیکھیں ایک اور پیغام لے رہے ہیں آپ. بس اوقات کہتے بھی ہیں کہ اس زاویے کی طرف میری توجہ نہیں تھی جدھر آپ نے دی, اب میں دیکھتا ہوں تو مجھے اور کچھ سمجھ آتی. یعنی زاویہ دید بدلنا, چونکہ جس زاویے سے دیکھیں ایک الگ منظر ہمیں نظر آتا ہے. اگر ہم تھوڑا اپنا زاویہ دید بدلیں اور خود کو بدلیں اور اپنی ذہنیت بدل کر آئیں انہی روایات اور اسی کربلا کی طرف آئیں, اتفاقاً یہ روایات ایک بہت بڑی چیز بتاتی ہیں. جیسے عرض کیا کہ گریے کی رونے کی بہت ساری قسمیں ہیں, کئی طرح کا رونا ہے, احساساتی رونا ہے, اپنے دکھوں کا رونا ہے, اپنے دردوں کا رونا ہے, اپنے دردوں کا رونا ہے. یہ متعدد ایک کسی گفتگو میں میں نے شمار کی مومنین کے سامنے تقریباً 20 قسم کا گریا ہے، 20 طرح کا، البتہ اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے، لیکن جتنا سو دیکھا ہوا ہے عملاً لوگوں میں وہ 20 طرح کا رونا روتے ہیں لوگ، اتنے طرح کا روتے ہیں، مثلاً ایک ضد کا رونا، بہانے کا رونا، دیکھیے بعض رونی تو صداقت نہیں ہوتی، بچہ ہوتا ہے، بعض بچے روتے ہیں، جو ہی روتے ہیں والدین ہینڈز اپ کر دیتے ہیں ان کے سامنے، یہ کیا ہے؟ ہتھیار، یہ گریہ ہتھیار ہے، والدین کو تسلیم کرانے کے لیے، سر خم جھکانے کے لیے والدین کا اپنے سامنے گریہ ہتھیار ہے اس کے پاس. یا جیسے بسا اوقات ضد کا رونا، جیسے بسا اوقات بیوی شوہر کے سامنے روتی ہے کہ مجھے جانا ہے، اپنے ماں باپ کے گھر جانا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں ہے چھٹی، مجھے وہ رونا شروع کر دیتی ہے، ضد کا رونا. کبھی شوہر بھی روتا ہے، یہ گریے کی اقسام ہے. یہ رونا ہے جو روز مرہ ہم اپنے معاشروں میں دیکھتے ہیں، بعض روئے بھی ہوں گے، بعض دیکھتے ہوں گے، یہ سب اقسام ہیں رونے کی. ایک ہے مگرمچھ کا رونا، مگرمچھ کا رونا. ایک جگہ ایک بڑی شخصیت تھی، وہ اپنے یہیں کی ہمارے پاکستان کی بہت بڑی شخصیت اس دنیا سے رحلت کر گئی، ان کی یاد میں ایک پروگرام رکھا گیا، مجلس رکھی گئی. عموماً جو حضرات آتے ہیں یہ اسٹیج سیکرٹری، یہ کوشش کرتے ہیں ادیبانہ گفتگو کریں زیادہ، تو اسٹیج سیکرٹری ایک صاحب تھے، انہوں نے ادبی انداز میں گفتگو شروع کی اور کہا کہ یہ شخصیت اتنی عظیم ہیں جو ہمارے درمیان سے اٹھ گئی ہیں، جن کا خلا پیدا ہو گیا ہے، آپ لوگوں کو احساس نہیں ہے کہ کتنی بڑی عظیم شخصیت ہم سے اٹھ گئی ہیں، جدا ہو گئی ہیں. اور پھر انہوں نے خود ان کی اہمیت پہ روشنی ڈالی، کہا کہ یہ اتنی بڑی شخصیت ہمارے درمیان سے اٹھ گئی ہیں کہ ان کے فراق میں مگرمچھ کے آنسو بہانے چاہیے، یعنی موٹے موٹے. وہ مگرمچھ کا رونا بھی تو ایک رونا ہے نا، یہ تو انسان روتے ہیں اتفاقاً، یہ گریہ بھی انسان کرتے ہیں نا کہ مگرمچھ کرتا ہے. یوں تو نہیں کہ جو مثلا مگرمچھ کے آنسو پہ زیادہ ثواب ہوتا ہے، اگر آنسو پہ ثواب ملتا ہے تو پھر جو مگرمچھ کا رونا روتے ہیں ان کو بڑا ثواب ملتا ہوگا نا، ہر گریہ پہ ثواب نہیں ملتا. ایک رونا ہے تماشائیوں کا رونا، جب پاکستان کرکٹ ٹیم ہارتی ہے تو بعض شائقین رونا شروع کر، یہ بھی ایک رونا ہے، روتے ہیں نا تماشائی، تماشا دیکھ رہے ہیں، ان کے مطلوبہ کام نہیں ہوا، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. اب آیا کرکٹ کے لیے رونے سے بھی جنت جائیں گے؟ اگر اس رونے پہ جنت جائیں گے، انڈیا پاکستان دونوں جنتی ہیں، کیونکہ کبھی وہ روتے ہیں کبھی یہ روتے ہیں نا. ہر گریا انسان کو نہ جنت لے جاتا ہے، اور نہ جنت جانا رغبت ہے، یہ ذہن میں رکھنا، جنت جانا مقصد نہیں ہے، جنت ایک رغبت کے لیے، چونکہ بعض کام ہم ان کی مقصدیت ہمارے لیے روشن نہیں ہوتی، واضح نہیں ہوتی. اکثر ایسے لوگوں کو جن کے اوپر مقاصد عیان نہیں ہوتے، انہیں کسی کام کے لیے رغبت دلانے کے لیے، راغب کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی اٹریکشن اس میں رکھی جاتی ہے. جیسے بچے بسا اوقات ایک کام نہیں کرتے، والدین ان کے لیے ایک جذابیت کسی کام میں رکھ دیتے ہیں، اسکول نہیں جاتے چونکہ ان کو نہیں پتا کہ اسکول کا فائدہ کیا ہوتا ہے، چھوٹے بچے کو مقصد کیا ہے اسکول جانے کا، ضد کرتا ہے، کبھی اس کو سونے کو جی کرتا ہے، کبھی کھیلنے کو جی کرتا ہے، پھر والدین آ کے اس کو ٹافی، کبھی کہتے ہیں ٹافی لے دیں گے، چاکلیٹ لے دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، کھلونا لے دیں گے، وہ راضی ہو جاتا ہے، یہ رغبت ہے، پھر وہ خوشی سے کرتا ہے یہ کام. اسی طرح دین اور آداب دین اور تعلیمات دین کا ایک مقصد ہے جو ہمیں نہیں ہے معلوم، یعنی اپنی جہالت کی وجہ سے ہمیں نہیں ہے معلوم، ورنہ دین نے خود بتا دیا کہ مقصد کیا ہے اس کا، اور ہم مقصدیت کی طرف توجہ جب نہیں کرتے، رغبت بھی نہیں رہتی ہماری. اس رغبت کو بڑھانے کے لیے صاحب چاکلیٹ کا بھی انتظام کیا گیا ہے، کچھ ثواب دنیا میں، کچھ ثواب آخرت میں. یہ ثواب فلسفہ عزاداری یا فلسفہ کربلا یا فلسفہ دین نہیں ہے، حتی فلسفہ عبادات بھی نہیں ہے، یہ رغبت کے لیے تاکہ کرتے رہو، مسلسل کرتے رہو، چھوڑو نہیں اس کو. مقصدیت کی طرف توجہ نہیں ہے تو رغبت کی خاطر کرتے رہو. جیسے جن مجالس میں ہمیں پتا ہو لوگ نہیں آئیں گے تو اس میں تبرک کا اعلان کر دیتے ہیں، لنگر کا بھی انتظام ہے. پہلے تو جو بے روزگار تھے وہ بھی کہتے ہیں چھٹی نہیں ہے آج، جس مجلس میں تبرک نہ ہو روزگار بھی ایسا جاب بھی نہیں ہے پھر بھی کہتے ہیں چھٹی نہیں ہے آج. اور اگر تبرک کا لنگر کا لکھ دیا جائے جن کا روزگار ہے وہ بھی چھوڑ کر آ جاتے ہیں، چونکہ رغبت آ گئی اس کام. جنت اور نعمات اخروی ایک رغبت ہے تاکہ ہم دین کی طرف آئیں، اس راہ کی طرف آئیں جس راہ پہ ہمیں ڈالا گیا. اگرچہ مقصدیت سے ہم ناآشنا ہیں لیکن رغبت اس میں رکھی گئی ہے. پہلا پس جواب یا پہلا نقطہ یہ ہے کہ گریہ فلسفہ کربلا نہیں ہے، یہ تفسیر کربلا کی، اس حماسہ کی، یہ اس کو بیماری بنا دیتی ہے کہ یہ صرف اس لیے ہوا کہ ہم روئیں اور رو کر جنت جا پہنچیں. نہ پھر کیوں کہا گیا روئیں؟ رونا مقصد نہیں ہے بلکہ کسی مقصد کے لیے کہا گیا کہ روئیں. با مقصد رونا، تماشائیوں کا رونا، ضد کا رونا، بہانے کا رونا، احساساتی رونا، اپنے دکھوں کا رونا، یہ سارے اقسام میں سے ایک رونا ہے با مقصد رونا، کسی مقصد کے لیے روئے آپ. اتفاقاً آج کل زیادہ اس کے نمونے قابل فہم ہیں. مثلا فرض کریں گے یہ بتانے کے لیے کہ فلسطین میں، عراق میں، افغانستان میں، کشمیر میں کیا ظلم ہوا. کئی چیزیں، کئی طریقے ہیں جس طرح سے ساری دنیا کرتی ہے. کوئی فلم دکھا دیتے ہیں، دستاویزی فلم بتا دیتے ہیں نیشنل ٹی وی میں، کوئی کتاب لکھ دیتے ہیں، اخبار میں آ جاتا ہے، خبر آ جاتی ہے. یہ ایک طریقہ ہے لوگوں کو بتانے کے لیے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے. لیکن ایک طریقہ جو بہت مؤثر طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک ہنر کی زبان سے، آرٹ کی زبان سے دنیا کو سمجھائیں کہ اس وقت عراق میں کیا ہو رہا ہے، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے. کارٹون جو اخباروں میں چھپتے ہیں نا، دیکھتے ہیں نا ہم اخباروں میں، یہ کارٹون کیوں چھپتے ہیں؟ ہمیں ہنسانے کے لیے، یا ہنسنے والی شکل بنانے کے لیے، یا ہنسو یا ہنسنے کی شکل بنو. نہ، یہ کارٹون کیا ہوتے ہیں؟ ایک مسخ تصویر ہوتی ہے کسی بھی شخص کی. بس وہ بش کی تصویر بناتے ہیں مسخ کر کے. وہ کارٹون اپنے اندر ایک پیغام ہوتا ہے. اس کے اندر اخباروں میں، بڑے بڑے اخبار دنیا کے جو معروف ترین ہیں، بعض اخباروں کی شہرت فقط ان کارٹونوں کی وجہ سے ہے کہ ان میں بہت بامقصد کارٹون چھپتے ہیں، یعنی جن میں بہت بڑا گہرا پیغام ہوتا ہے. آپ اگر انٹرنیٹ پر بھی جائیں، ایک سائٹ میں تمام میڈیا کے جتنے ایک دن، مثلا آج جو دن گزرا ہے، اور جتنے نیوز پیپرز میں کارٹون چھپے ہیں مختلف میں، مثلا امریکہ میں، یورپ میں، مڈل ایسٹ میں، پاکستان میں، انڈیا میں، جتنے معروف اخبار ہیں ان کارٹونسٹوں نے جو کارٹون بنا کے لکھے ہیں ان کو صرف تجزیہ کیا جاتا ہے. صرف ان کارٹونوں کا تجزیہ کیا جاتا ہے کہ یہ کارٹون کیا پیغام دے رہا ہے. اور بعض اوقات آپ دیکھیں گے کہ ایک کالم سے زیادہ فصیح بلیغ پیغام اسے ایک تصویر کے اندر ہوتا ہے. یہ چہرہ، یہ کارٹون، یہ نقش و نگار، یہ مسخ شدہ تصویر بہت کچھ سمجھاتی ہے کہ اس ملک کے حالات کیا ہیں، اس ملک کے حکمران کیا ہیں، یہ کرنے والے کیا ہیں، کیا کر رہے ہیں. یہ ایک بامقصد نقاشی ہے، ایک سرگرمی کے لیے کہ ٹائم پاس کرنے کے لیے. عموماً لوگ سیکھ لیتے ہیں آرٹ، تصویریں بنانا ٹائم پاس کرنے کے لیے، ڈرائنگ روموں میں لٹکانے کے لیے، ڈائننگ روموں میں لٹکانے کے لیے. وہ سرگرمیاں ہیں، ان میں کوئی میسج نہیں ہوتا ان تصویروں میں، لیکن بعض تصویروں میں ایک پیغام ہوتا ہے. اسی طرح اگر ہم بتانا چاہتے ہیں اس وقت عراق کی صورتحال یا فلسطین کی صورتحال، ایک طریقہ ان جملہ وسائل میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک بچے کی تصویر، جس طرح اسپتالوں میں جاتے ہیں آپ، ایک تصویر بنی ہوتی ہے فریم میں، لگی ہوئی ہونٹوں پہ انگلی رکھی ہوتی ہے. اور اس کا میسج ہے یا نہیں ہے؟ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں شور شرابہ نہیں کرنا، کیونکہ یہاں مریض ہے، یا آرام سے بولو. ایسا بولو نہیں، نہیں کہا گیا آرام سے بولو، بلکہ سرے سے بولو نہیں. اب یہ ہم خود اپنی طرف سے تفسیر کرتے ہیں کہ آرام سے بولو. اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ بولنا نہیں ہے. جیسے ہارن لکھا ہوتا ہے اوپر، کراس لگا ہوتا ہے، हॉर्न गाड़ी का उसके ऊपर क्रॉस लगा होता है, इसका मतलब ये नहीं होता कि हॉर्न आहिस्ता बजाओ, बल्कि असलन नहीं बजाना यहां पर। ये गलत तफसीरें हैं जो बस अवकात हम खुद करते हैं कि आहिस्ता बोलो, मुझसे असल ना बोलो, बात नहीं करना, यहां अस्पताल है, यहां सांस भी आहिस्ता लो क्योंकि मरीज है यहां। अगर एक बच्चे की तस्वीर हो, जैसा कि आती है आज दिन आती है, एक जो मीडिया ने आशूरा को मसख करने के लिए एक काम किया हुआ है वो यही है, खुसूसन लाहौर से तस्वीरें जो आती हैं 11 मुहर्रम को, आप देखें किसी एक्टर किसी एक्ट्रेस को तस्वीर आती है जंजीरों में जकड़ी होती है, या अतः इस दफा एक तस्वीर खुदा शायद है, जब से मैंने वो देखी है अजीब हालत हुई है अभी तक, यानी वो कैफियत में बता नहीं सकता आपको, टीवी पे आपने भी देखी होगी कि एक खातून है, वो क्या कहूं अभी मैं, यहां लेडीज तशरीफ फरमाए, इंतहाई मंजर कभी जो खुद ये जानबूझ के ये तस्वीरें नशर करते हैं, ये होती हैं वाकई होती हैं, इनको निकालकर ये तस्वीर जितना पैगाम है इतना शायद आपके खिलाफ अगर 10 साल आशूरा को मसख करने के लिए कोशिश की जाए, वो एक तरफ ये तस्वीर एक तरफ होती है। देखी होगी आप सब ने कि खातून ने अपना सीना जख्मी किया और ब्लेड मार के मातम कर रही और मर्दों की तरह। लाहौर से हर साल ऐसी तस्वीरें छपती हैं किसी एक्टर की किसी एक्ट्रेस की और बदनाम तरीन की, मसलन जो भी होते हैं तस्वीरें कि फलां आजादारी के जुलूस में शरीक है, फलां फलां शबी के सामने खड़ी हुई है, फलां ये कर रही है, तस्वीर लिख देते हैं बस छाप देते हैं। इस तस्वीर में मैसेज होता है, ये तस्वीर मीडिया अमदन इंतखाब करता है कुछ मैसेज लोगों तक पहुंचाने के लिए, यानी आपके मजहब की आपके मजहब को समझाने के लिए, आपका अंदरून और बातिन बताने के लिए कि आप ये लोग हैं। हम समझते हैं कि देखें इस दफा बड़ी कवरेज मिली, हमारी नजदीक इस दफा मीडिया ने बड़ी कवरेज दी और बात शुक्रिया अदा करने भी चले जाते हैं कि आपने बड़ी अच्छी कवरेज दी हमें। इन तस्वीरों में मैसेज है और इन्हीं से लोग समझते हैं। मेरे पास खुद एक तस्वीर है, अभी भी वो मौजूद है, नेट पर भी है, आप देखें। इन तस्वीरों के जरिए वो समझाते हैं कि एक छोटा सा बच्चा है, ये तस्वीर नेट पर मौजूद है, नेट से ही मैंने उसका प्रिंट लिया है। कभी अगर याद रहा कल मैं आपको सामने ला के पेश भी कर सकता हूं, दिखा भी सकता हूं, उसका एड्रेस भी है सारा कुछ साइट का। इन तस्वीरों में मैसेज होता है, उसमें यह था कि छोटा सा बच्चा है, शायद चांद माँ का होगा या एक साल का होगा, और माँ के हाथ में बड़ी शमशीर है, बच्चे से कई गुना बड़ी तलवार, और वो माँ बच्चे के सर में एक दो मार चुकी है और एक दो और मार रही है। ये एक तरफ उन्होंने दी कलर्ड, दूसरी तरफ एक जराफे की तस्वीर है, एक जराफा है, उसका भी छोटा सा बच्चा है कुछ दिनों का, और वो जराफा अपने बच्चे को प्यार कर रहा है, नीचे बैठा हुआ है बच्चा जराफा, वो अपने बच्चे को, वो मां उसकी प्यार कर रही है। उन्होंने कहा कि देखो ये इंसान है और ये हैवान है, हैवान का रवैया अपने बच्चे के साथ देखो, इंसान का रवैया अपने बच्चे के साथ देखो। नीचे इंग्लिश में बाकायदा लिखा हुआ है, देखो ये हैवान क्या करता है अपने बच्चों के साथ और ये इंसान अपने बच्चे के साथ। इसमें मैसेज है एक, ये मैसेज दुनिया खुद समझती है, जरूरी नहीं कि इसके नीचे लिखा जाए, यानी नीचे लिखना जरूरी नहीं है कि ये अनसिविलाइज्ड लोग हैं, इनको आहिस्ता आहिस्ता हम सिविलाइज्ड दुनिया से बाहर करने की, अभी तो हमें काफिर कहा जाता है ना, इस्लाम से बाहर करने के लिए बड़ी सतह पर मंसूबे ये हैं कि आपको सिविलाइजेशन से ही बाहर कर दिया जाए, न सिर्फ इस्लाम से। ये तो लोकल सतह का नारा है कि ये इस्लाम से बाहर है, बड़ी सतह पर जो मंसूबे आपके लिए बनाए जा रहे हैं वो ये है कि असलन ये सिविलाइज ही नहीं है। यूएनओ से मुतालबा किया गया कि वो फंड जो अनसिविलाइज माशरों को या अनसिविलाइज कबाइल को, जैसे पिग्मीज हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, या जैसे वो क्या है कुतबी इलाकों में रहने वाले कबाइल स्कीमोज, उनके साथ कहा गया कि उनको सिविलाइज करने के लिए यूनो का स्पेशल फंड होता है पिग्मीज के लिए और स्कीमोज के लिए, اس میں درخواست دی گئی ہے کہ شیعہ کو بھی سویلائز کرنے کے لیے اس فنڈ میں ایڈیشن کرو، کچھ اضافہ کرو تاکہ یہ بھی سویلائز ہو جائے. یہ کہاں سے ہوا؟ یہ ان تصویروں نے یہ پیغام پہنچایا. یہ تصویریں باقاعدہ یو این او میں باقاعدہ دکھائی گئیں، ساری دنیا کو دکھائی گئی کہ یہ کر رہے ہیں. اور یہ تصویروں میں پیغام ہے، جو کچھ ہم کرتے ہیں اس کا ایک میسج ہے. اب آتے ہیں کہ کیوں ہمیں کہا گیا کہ آپ گریا کرو؟ اس لیے کہ یہ بھی ایک تصویر ہے، اس میں بھی ایک پیغام ہے. اس آنسو میں ایک پیغام ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک میسج ہے، آنسو کا بھی ایک میسج ہے. اس لیے کہا گیا رو، رولاؤ یا رونے کی شکل بناؤ، یعنی آپ ایک میسج دنیا کو دو. جیسے کہا کہ اگر آپ بہترین میسج عراق کا پہنچا سکتے ہیں، ایک بچہ یا ایک خاتون ہو جس کی گال پہ آنسو ٹپک رہا ہو، اس کی تصویر لے کر دنیا کو بتائیں کہ یہ عراقی بچے کی تصویر ہے، باقی کہانی دنیا خود سمجھ جاتی ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. یہ میسج ہے، یہ پیغام ہے. لہذا ان روایات میں جو ثواب کا ذکر ہے وہ رغبت کے لیے ہے تاکہ یہ کام کرو، لیکن مقصد یہ نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ آپ دنیا کو ایک میسج کنوے کرو، ان تک پہنچاؤ، بات بچاؤ اپنی، کیونکہ کربلا کا ایک پیغام ہے. کربلا ایک حماسہ ہے. کیا پیغام کربلا ہے؟ پیغام کربلا یہی ہے، یعنی رو. پوچھیں گے کہ یہ کہاں کے لوگ ہیں، کیوں رو رہے ہیں؟ آج تو جو ہم سے پوچھتے ہیں کیوں رو رہے ہیں، ہم اس کے خلاف کیا کچھ کرتے ہیں، کسی بات کیوں کی اصلا، ہم سے پوچھا کیوں کہ کیوں رو رہے ہیں. ہم روتے اس لیے کہ کوئی پوچھے آ کر کہ کیوں رو رہے ہیں. یہ رونا ہے، چونکہ میسج کا رونا اس لیے ہوتا ہے کہ کوئی پوچھے.